حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أزهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خوشنودی شہداء کربلا کے لیے پھر ایک صلوات پڑھیں، بلکہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. مومنین اکرام، باب عزہ، شب تاسوع، شب عاشورا، اور ہمارا موضوع کربلا و امام زمان. اس عنوان کو جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس آیت سے استمداد و مدد طلب کی گئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ. مومنین میں سے کچھ کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو جو اللہ سے کیا تھا وہ سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو اپنے عہد کو، پیمان کو پورا کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ حالت انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے عہد میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی. اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مشاہدہ کریں اور طول تاریخ اسلام کو دیکھیں، تو جتنی قربانیاں انبیاء علیہ السلام نے دیں، ان سب کی اوج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دی. اس دین کو پھیلانے کے لیے کبھی طائف کے بچوں کے پتھر کھائے، اس دین کے ابلاغ کے لیے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پر جانوروں کی آلائش کو لا کے ڈالا گیا، اس دین کی تبلیغ کے لیے کبھی رسول اللہ شعب ابی طالب میں جا کر سخت ترین حالات میں زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دی ہے، اس دین کے لیے رسول اللہ اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرتے ہوئے دکھائی دی ہے، کتنے سال تک مکہ میں آنے پہ پابندی رہی. وہ حبیب خدا، وہ خادم الانبیاء کے جنہوں نے اس دین کے نشر و اشاعت میں ہر قسم کی زحمت اٹھائی، اگر آپ ان کی آل کو دیکھیں تو دین کے دفاع کے لیے ان کی آل نے بھی جو مصیبتیں اٹھائیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر مصیبتوں کا استمداد تھا. ایک سلسلہ تھا جو دشمنان دین کی طرف سے رسول اللہ اور ان کی آل کے لیے معین شدہ تھا. ورنہ انسان سوچ سکتا ہے، آغا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بیدار ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نام رسول خدا پر آپ کو لوگ کتنے جذباتی نظر آتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ چاہے اپنے فہم میں کچھ بھی آیا ہو، دوسرے پر وہ حکم لگا کر اگر معاملہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو انسان کے اندر غم و غصہ پلتے ہوئے، اور خصوصاً جس معاشرے میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں وہاں تو یہ مظاہر آئے دن دیکھتے ہیں، کیا اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محض چند دنوں کے بعد ان کی دختر کا جنازہ اٹھے اور چند لوگ بھی اس جنازے میں شامل نہ ہوں، صرف خاص افراد اس جنازے کو لے کر چلے اور تدفین کر دیں؟ پھر کچھ عرصہ گزرے، 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات، 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، رسول کی شہادت سے لے کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں کتنے عرصے کا فاصلہ آیا؟ 30 سال کے اندر نوبت یہاں پر آ گئی کہ امیر المومنین کو تاریکی شب میں دفن کیا جا رہا ہے، کافی عرصے تک قبر کو مخفی رکھا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو امیہ کو پتہ چل جائے اور وہ قبر کھود کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مطہر کی توہین کریں۔ حیرانی کی بات نہیں ہے، 40 سال میں آپ کے بڑے نواسے کے جن کو دوش پر لوگوں نے، جنہوں نے دیکھا تھا، وہ ابھی معاشرے میں تھے، مدینہ میں ہی امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابوت پر تیر برسائے جائیں اور ان کو تبرات رسول کے پاس دفن نہ ہونے دیا جائے، کتنے سال آگا؟ 40 سال۔ 40 سال کتنے ہوتے ہیں؟ یہاں مجلس میں ہی کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے جو اپنی زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ رسول کے بعد یہ جو اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ کل 40 سال کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے پر تیر چلائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کل 50 سال گزرے تھے کہ جو یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی 100 سال بعد نہیں ہوا کربلا کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 200 سال بعد نہیں ہوا کربلا کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کل 50 سال کے بعد ہوا ہے، اور 50 سال کے بعد امت اس مقام پر آ چکی تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روز عاشورہ اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا روح زمین پر میرے علاوہ اور کوئی ہے جو جوانان جنت کا سردار ہو؟ یہ 50 سال بعد ہوا ہے آغا، آج آپ کتنے سال کے بعد کربلا کے ذکر کو سن رہے ہیں؟ 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا، 1446 ہجری میں اور آپ موجود ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا نے کام کیا کیا، اس غدیر کے پیغام کو جو چند دنوں کے بعد لوگ بھول گئے تھے، اس فاطمہ کی عظمت کو جو چند دنوں میں لوگ بھول گئے تھے، ان حسن و حسین کے مقام کو جو چند دنوں میں لوگوں نے فراموش کر دیا تھا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دیا ہوا یہ مرکز نہ ہوتا تو آج نہ کربلا کی یاد رہتی نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے۔ بالکل کلیئر بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ آپ بتائیے ذرا آغا، 50 سال کے بعد ابھی اصحاب رسول موجود ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صحابی رسول سے جا کر سوال کرو، جناب خدری کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا، جاؤ جا کر پوچھو میرا مقام۔ وہ افراد موجود تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی دوش پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار دیکھا تھا، اس وقت دنیا میں وہ لوگ موجود تھے۔ لوگ کوفے والوں کے اعتبار سے سوال کرتے ہیں کہ کوفے والوں نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا ساتھ دیا؟ آقا میرا یہ سوال ہے کہ حسین جب مدینہ سے نکلے تھے کتنے افراد تھے جو حسین ابن علی کا ساتھ دے رہے تھے؟ جب مکہ سے نکلے تھے کتنے افراد تھے جو مکہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے؟ اگر آپ شہدائے کربلا کی فہرست اٹھا کر دیکھیں نا، اکثریت آپ کو بنی ہاشم کے علاوہ کوفے والوں کی نظر آئے گی۔ مگر سوال صرف کوفے والوں سے نہیں ہے، سوال تو بصرہ والوں سے بھی ہوگا، سوال تو یمن والوں سے بھی ہوگا، سوال تو مکہ والوں سے بھی ہوگا، سوال تو مدینہ والوں سے بھی ہوگا کہ جب حسین ابن علی قیام کر رہے ہیں تو آپ کا وظیفہ تھا کہ حسین کا ساتھ دیتے، نہ کہ سکوت اختیار کرتے، نہ کہ سکوت اختیار کرتے، اور یہی کیا امت نے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ ذرا تصور کیجئے، اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ قربانی نہ دیتے تو ہوتا کیا؟ یہ جو آج بڑی شعلہ بیانی آپ کو نظر آتی ہے نا کہ اسلام مرہون منت نہیں تھا، امام حسین نے بچایا ہے آغا،
دو رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھائی جا رہی تھی، جمعے کی نماز منگل کے دن ہو رہی تھی۔ یہ بنو امیہ کے ہاتھ میں جو دین آیا تھا نا، اس کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، اگر سید الشہداء ابو الاحرار حضرت حسین ابن علی علیہ السلام مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اگر مولا اتنی عظیم قربانی نہ دیتے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے لیے طے تھا کہ شہید ہونا ہے۔ میں نے دوسری مجلس میں آپ سے کہا تھا خذ الحسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر و عبد الرحمن ابن ابی بکر و عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ یزید نے خط لکھا تھا کہ ان چاروں پر گرفتن کرو۔ اب یزید کے حوالے سے آپ سنیے، چار لوگ ہیں یزید کے بیعت کے مخالف جس کی میں نے وضاحت دی تھی، آج دوسرے اعتبار سے دیکھیے۔ ان چاروں میں سے ایک حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا انداز، امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے مقاصد کچھ اور ہیں، باقی تین افراد کے قیام کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ امام حسین کا قیام لطلب الاصلاح فی امت جدی، دین بچانے نکلے تھے نا امام، کس کا دین آگا؟ خود مولا کا دین تو محفوظ تھا، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دین محفوظ تھا، ان کے گھر والوں کا دین محفوظ تھا۔ امام امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکلے ہیں، امت کے فائدے کی بات بتا رہے ہیں۔ دو سال پہلے امت کے لیے امام نے علماء اور خواص کو جمع کر کے منا کے مقام پر خیمہ لگوا کر خطبے میں یہ بتایا تھا کہ اہل بیت کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ امیر المومنین نے بھی اسی طریقے کی گفتگو کی ہے، جب برسر ممبر آئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دنیا جانتی ہے، کچھ اسامی لیے مولا نے، کہ میری مثال اس نظام کو چلانے کے لیے ایسی ہی ہے جیسے چکی میں کیل کی ہوا کرتی ہے۔ آپ کے پاس چکی کے دونوں پارٹ موجود ہوں، اس کے درمیان کا دستہ نہ ہو تو وہ دونوں پارٹ آپ جنبش نہیں دے سکتے۔ کہا کہ میری مثال ایسی ہی تھی اس نظام کو چلانے کے لیے، تم نے مجھے دور رکھا، اس کا نتیجہ دیکھ لو کیا ہے۔ نتیجہ یہی ہونا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر یہ قربانی دی، امام حسین کے خون کا اثر یہ ہوا کہ شرق اور غرب میں اس پیغام کو پہنچایا گیا، اور وہ جو دین کے نام پر حکومتیں چل رہی تھیں نا، ان کے چہرے سے نقاب کھینچ کر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی نے بتایا کہ دراصل کفر ہے، اسلام کے لبادے میں آیا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام نے دو ٹوک بات کی ہے، کہیں بھی امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ ہاں لوگوں کو جمع کر لیں اور جمع کرنے کے بعد حقائق بعد میں ان کے سامنے کھلے، نہیں۔ امام حسین نے وہ لشکر تیار کیا جو پہلے دن سے آگاہی کے اوپر منتج تھا، جو پہلے دن سے حقیقت کو درک کر رہا تھا، اور امام حسین حقیقت کو درک کروا رہے تھے۔ مکہ سے نکلنے لگے، کہنے لگے من کانا فینا باذلا مہجته موطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا، جو بھی اپنا خون جگر دینا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے لقاء کے منزل پر پہنچے، اس کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ چلے۔ کیا ذمہ داری نہیں تھی پوری امت کی کہ اس وقت اپنے تمام امور چھوڑ کر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتے؟ پھر میں دوبارہ مولانا مودودی کے وہ جملہ دہراؤں کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کہا کہ اس طرح سے سوال نہ کرو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ بنتا ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو سب کی مجال کیسے ہوئی کہ بیعت کر لی۔ اور واقعا حقیقت یہ، امام حسین راکب دوش مصطفیٰ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقام، جو منزل، جو جائیگاہ اسلام میں تھی، جو مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا اسلام میں تھا، وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تو نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو رسول اللہ کی دعا ہے، ذرا اس پر غور کیجئے، بارہا آپ نے یہ روایت سنی ہے، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا۔ دو طریقے سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اگر آپ جملہ انشائیہ لیں تو دعائیہ کلمات ہوں گے، جملہ خبریہ لیں تو ترجمہ بھی ویسے ہی ہوگا. دونوں طریقے سے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں. خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. خبر دی جا رہی ہے. خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور اگر رسول اللہ نے یہ جملہ انشائیہ ارشاد فرمایا تھا, یعنی دعا کی تھی, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اے خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے, دونوں صورتوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو رسول اللہ نے بیان کیا. ابھی رسول کو پردہ فرمائے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا, زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. رسول کو پردہ فرمائے ہوئے کل 50 سال گزرے تھے. آج میں اور آپ 1400 سال بعد رسول کی حرمت پر بار بار صدا کو بلند کرتے ہیں, کبھی فرانس کے خلاف, کبھی مختلف مواقع کے خلاف, اور ہونی بھی چاہیے. لیکن آپ اس وقت کا انحطاط دیکھ رہے تھے کہ راکب دوش مصطفیٰ خاک اور خون میں غلطہ کیا جا رہا تھا, مگر کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی تھی کہ حسین کون ہے, حسین کون ہے. اگر معذرت میں شب عاشور اسی قسم کے فضائل پڑھتا ہوں, مجھے زیادہ اس طرف رجحان نہیں ہو پاتا کیونکہ بہرحال شب عاشور ہے, کچھ حقائق بیان ہو. یہ جو آپ بھائی میں معصومین علیہ السلام کی روایات میں سنتے ہیں کہ میرے جد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے, دیکھیے معصومین علیہ السلام کی روایات جو ہے نا, منزل مذاہب پر بھی اگر امام میری اور آپ کی توجہات کسی طرف کروا لیں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے, کچھ اہداف ہیں معصوم کے. امام رضا علیہ السلام ابن شبیب سے کہہ رہے ہیں, ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں پہنچے, امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, امام نے کہا آج کے دن کا پہلی محرم کی بات ہے, یہ آج کے دن تم نے جو اعمال و وظائف انجام دیے جاتے ہیں انجام دیے, پہلی محرم کو روزہ رکھنا معصومین علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہے. عاشورے کا روزہ مکتب تشیع میں ممنوع ہے, فقہی فتاوی اپنی جگہ پر کہ کون مکروہ کہتا ہے, کون اس کو جائز نہیں سمجھتا, کون احتیاط واجب کی بنا پر نہیں سمجھتا, بل متفقہ مکتب تشیع کا یہ سٹانس ہے کہ عاشورے کا روزہ ہمارے وہاں نہیں ہے, عاشورے کے دن فاقہ کرنا ہے, لیکن پہلی محرم کا روزہ آئمہ کی طرف سے کہا گیا کہ حضرت زکریا کا, حضرت زکریا کی دعا اس دن قبول ہوئی. امام نے پوچھا ریان ابن شبیب سے, حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مل کے سلام آتا, امام نے کہا ریان ابن شبیب روزہ رکھا ہے؟ کہا مولا نہیں. کہا آج کے دن کا روزہ زکریا نے رکھا تھا تو اللہ نے ان کی دعا کو مستجاب کیا تھا. اس کے بعد امام نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ محرم کا مہینہ ہے. زمانے جاہلیت میں جنگوں کو محرم کے مہینے میں روک دیا جاتا تھا, مگر امت نے ہم آل رسول کی حرمت کو اسی محرم کے مہینے میں پامال کیا, ہمارے خون کو مباح سمجھا, ہمارے خون کو بہایا گیا. اس کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن شبیب سے کہا, یہ ابن شبیب ان کنت باقی لشیء, امام نے یہ نہیں کہا کہ کسی چیز میں مت رو, امام نے کہا اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو اس کی جہد کو معین کیا, ان کنت باقی لشیء فاب کے لے لو حسین, اگر تم کسی چیز پر رونا چاہو حق ہے میرے جد مظلوم حسین کا کہ تم ان پر رو. کیوں؟ قد انہو زبہا کما یزبہ الکبش, کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. منزل مصائب پر آپ یہ سنتے ہیں, یہ تعبیر جو امام نے بیان کیا نا گوسفند کے ذبح ہونے کی, آپ نے اس پر علماء سے بار بار منزل مصائب میں گفتگو کو سنا ہوگا, اس پر علماء نے کافی توضیحات دیے کیوں امام نے نسبت دی گوسفند سے, کیوں نسبت دی. ایک جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کو بتا دوں کیوں گوسفند سے نسبت دی. ابھی عید قربان گزری ہے نا, آپ نے کئی ایک مقامات کے اوپر گوسفند کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. آپ میں سے کوئی بھی بڑا قصاب کا ہاتھ پکڑا؟ کیوں آپ نے قصاب کا ہاتھ نہیں پکڑا؟ اس لیے کہ شریعت محمدی میں گوسفند کا ذبح کیا جانا حلال ہے. آپ نے قصاب کو ظالم کہا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کو حلال کیا ہے, اس کے ذبیحے کا طریقہ ہے, اس کو ذبح کیا جائے گا پھر اس سے استفادہ کیا جائے گا. کیونکہ شریعت کے اندر یہ حلال تھا اس لیے نہ آپ کی نگاہ میں قصاب ظالم بن رہا ہے نہ ہی آپ اس کا ہاتھ روک رہے ہیں. علماء نے اس کی توجیہ کی ہے, توجیہ دی ہے کہ کیوں امام نے نسبت دی کہ کئی ایک جہاد ہوں گی. ایک جہد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کل 50 سال کے بعد رسول اللہ کے, بار بار دوہرا رہا ہوں اس جملے کو, 500 سال بعد نہیں, 100 سال بعد نہیں, کل 50 سال کے بعد آگا, کل 50 سال کے بعد رسول اللہ کے بعد اتنا انحراف آ گیا تھا کہ رسول کا وہی نواسا جس کو رسول آغوش میں لے کر اس کے لبوں پر بوسے دے کر اس کی گردن پر بوسے دے کر گریہ فرماتے تھے, جس کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا, جس کو اپنی ذات سے ایسی تشبیہ دی کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, اسی حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا. کوئی آگے بڑھ کر ہاتھ نہیں تھامتا تھا شمر کا کہ اے ملون یہ کیا ظلم کر رہا ہے, کیا جرم کر رہا ہے. انحطاط دیکھ رہے ہیں آپ کتنا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جیسی قربانی دی نا دین کے لیے, اقدار کو بچا لیا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے. آج جو میں اور آپ دل کے اندر حساسیت رکھتے ہیں نا, تھوڑی نرمی جو محسوس کرتے ہیں, اور یہ بات صرف مجھ سے اور آپ سے تعلق نہیں رکھتی, آج جو انسانیت کا درد لوگوں کے دل میں موجود ہے, یہ کار حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی دی, امت اس قربانی کے نتیجے میں متوجہ ہوئی. قربانی کے بعد کے جو اثرات تھے وہ فوق العادہ اثرات تھے امام حسین علیہ السلام کے خون کے, آج بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. آج اکثریت جو مکتب حق کی طرف آ رہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور یاد حسین ابن علی و عشق پر حسین ابن علی علیہ السلام کی وجہ سے آ رہی ہے. بس جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی ساتھ قربانی دی ان کا ذکر جب میں اور آپ بیٹھ کر کریں تو اپنے آپ کو بھی آمادہ کریں کہ اگر راہ دین میں, راہ حسین ابن علی میں, راہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں قربانی کا وقت پڑے گا تو کیا کریں گے؟ اگر قربانی دیں گے. کیونکہ کچھ لوگ تھے امام حسین کے پاس آئے تھے, دو کرداروں کو بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. امام حسین علیہ السلام راہ حق پر لانے کے لیے چند لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے. مسلسل امام نے خطبات دی ہیں. جوانوں سے تاکید کروں گا کہ آپ کتاب خریدیں حسین ابن علی مدینہ تا کربلا اور اس کتاب کا مطالعہ کریں. کم سے کم محرم میں ایک دفعہ آپ امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو ضرور پڑھیں, اس کے مطالب کو ضرور جانیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو کیا کہا ہے, جب مکہ پہنچے ہیں تو کیا بات ہوئی ہے, جب لوگ مختلف لاتے رہے امام سے ملنے کے لیے تو امام نے کیا اس کو جواب دیا ہے, جب کسی نے آ کر روکا تو امام نے ان کو کیا جواب دیا ہے, کربلا پہنچ کر کیا کہا, مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو کیا کہا, قیس بن مسار سے کی شہادت کی خبر آئی تو کیا کہا. یہ سارے کلمات اس کتاب کے اندر بہت اچھی توضیح و تشریح کے ساتھ جمع کر دی ہے تاکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کسی حد تک سمجھ میں تو آیا گا. مجھے فعل معصوم ہے, قیام امام حسین علیہ السلام ایسے ہی سمجھ میں نہیں آ جائے گا. اگر اپنی عقل کے اوپر اتفاق کر کر آپ قیام امام حسین کو سمجھنا چاہیں گے تو امام حسین علیہ السلام کا قیام سمجھ میں نہیں آ سکتا. صاحب قیام سے پوچھنا ہوگا کہ مولا آپ کے قیام کے اہداف اور مقاصد کیا تھے. میں اپنی عقل سے اگر فیصلہ کروں کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا نہیں سمجھ سکتا, امام سے پوچھنا پڑے گا. امام بتائیں گے میرا قیام کیوں ہے. مدینہ سے نکلے, مکہ پہنچے, کربلا پہنچے, وہ اصحاب جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے بار بار ان کو مہلت دیتے رہے. اب میں اور آپ امام حسین علیہ السلام کی کلمات کو جو اس دور میں بیٹھ کر سمجھ پا رہے ہیں وہ اس لیے سمجھ پا رہے ہیں کہ جناب زینب یہ مرکز دے دیا, وہ الا اس وقت کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا. دشمن نے سازش کی کہ ان کو کشابہ کشا پھرایا. آیا سنی ہے نا, مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک تم مکر کرتے ہو, ایک اللہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. دشمن کا منصوبہ کیا تھا کہ ان کو ان علاقوں سے لے کر جایا جائے جو شیعہ نشین نہیں ہے, دور دور دراز حتیٰ جو اسلام نشین علاقے نہیں ہیں, کوفہ لے جانا ابن زیاد کے دربار کی وجہ سے مجبوری تھی, وہاں سے حکم صادر ہوا کہ اب ان کو ایسے پھرایا جائے کہ جہاں پر ان کا کوئی جاننے والا نہ ہو. پہلے منادی جا کر ندا دیتا تھا کہ باغیوں کا تماشا دیکھنے آؤ, پیچھے پیچھے یہ کاروان جا رہا ہوتا تھا. انہوں نے اپنے لیے اپنی اسٹریٹجی تیار کی تھی کہ ان کو ہم ایسی جگہوں سے لے کر گزریں گے کہ جہاں ان کا کوئی آشنا نہ ہو. مگر جگہ جگہ امام سجاد نے خطبے دیے, جناب زینب نے آگاہی دی, جناب ام کلثوم نے بیان دیا, اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. پہنچے شام, جب شام پہنچے تو ایک شخص چبوترے پر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی, خدا کی حمد ہو, اس خدا کی حمد ہو کہ جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے. اگر اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت امام سجاد علیہ السلام کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا, امام سجاد علیہ السلام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی, امام سجاد کے اس حالت کو اپنے ذہن میں لے کر آئے اور اس کے بعد دیکھیں کہ امام سجاد سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کی حمد ہو کہ جس نے تمہیں اس حالت میں پہنچایا. امام سجاد نے کیا جواب دیا, مجھے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو. کہا ہاں مسلمان ہوں. کہا قرآن پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے. کہا انما یرید اللہ لیذھبنکم رجس اہل البیت, پڑھی ہے. کہاں آیت پڑھی ہے. کہا وہ اہل بیت سے مراد ہم ہیں. امام نے کہا قل لا اسلکم والی آیت پڑھی ہے. کہاں پڑھی ہے. کہا اس میں قربا سے مراد ہم ہیں. امام نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم, آیت پڑھیے. کہاں پڑھیے. کہا اس میں انفس سے مراد میرے دادا تھے, اس میں ابنا سے مراد میرے بابا تھے جن کا سلو کے نظام بلند ہے, نساءنا سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا تھی. لرزنے لگا. کہا یقنا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ خانواد رسالت سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے تو بتایا گیا تھا کہ باغی گروہ آ رہا ہے جس نے بغاوت کی تھی, میں علم نہیں رکھتا تھا, قدموں پر گر گیا. امام کے قدموں پر گرا. بعض روایات میں ہے کہ یزیدی لشکر میں سے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار کھینچی, امام کی حمایت میں تلوار چلائی, اس راہ میں شہید ہو گیا. اگر امام سجاد علیہ السلام اسے اس انداز سے کلام نہ کرتے تو یہ حق کی طرف نہیں آ پاتا. آپ طرز عمل دیکھیے آل محمد کا, کہ آل محمد ہر ایک لمحہ ہر ایک لہجہ لوگوں کو ہدایت پہنچاتے رہے. خود امام حسین عاشورہ کے دن 3 خطبات دے رہے ہیں, قرآن لے کر آ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رسول سے اپنی نسبت بتا رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جوانان جنت کا سردار تن و تنہا میں ہوں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں ذہنی انحطاط کیا تھا. اس کربلا کا اثر یہ ہوا کہ آج اتنی بیداری آئی کہ اب نام رسول پر کم سے کم امت مشتمل ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت آل رسول کا شبہ کشا پھرائی جا رہی تھی, پوچھنے والا نہیں تھا اور آگا. یقین کیجیے, یقین کیجیے, اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو میں شاید آج کی شب یہ شعر آپ کے سامنے نہ پڑھتا. یہ جو آپ کا سیاہ لباس, یہ جو آپ کی گری اوزاری, یہ جو آپ کا آستینے پلٹ کر عاشور کے دن اپنے گھروں سے نکلنا, یہ جو جلوس عزا میں آپ کا آداب عاشورہ کے ساتھ جانا, یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. شعر سنتے ہیں نا کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے. یہ ماتم جو آپ کرتے ہیں نا اپنے سینے پر, یہ آپ کی سوگواری, یہ آپ کا انداز اختیار کرنا, یہ آئمہ کا طریقہ کار آپ کو دینا, اس میں بہت رموز پوشیدہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کا ہی ذکر کرنا تھا تو آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر قرآن خوانی کروائیں. آتے ہیں نا سوال یہ آپ کے پاس, آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر انفاق کیجئے, آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر مسجد تعمیر کروائیے. اگر یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے کام نہیں ہو رہے, لیکن جانتے ہیں یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ جناب زینب نے امام حسین کے نام پر عزاداری کرنا سکھایا ہے, اس عزاداری کی برکت سے یہ سارے کام بھی انجام پا رہے ہیں, یہ سارے کام بھی انجام پا رہے ہیں اسی عزاداری کی برکت سے.
یہ جو صفا و مروہ کے درمیان صحیح والی بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی کہ اللہ حضرت حاجرہ کو قرآن پڑھ کے بخشوا دیتا، کیوں اس نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا سات چکر لگوائے؟ اس ماں کی یاد میں کہ جس نے اپنے بچے کے پانی کے لیے کوشش کی تھی، جس نے نبی خدا کے لیے کوشش کی تھی، اس یاد کو تازہ رکھنا، اگر قرآن پڑھوا دیتا نا آقا تو وہ منظر میرے اور آپ کے ذہن میں تازہ نہیں ہوتا. خدا مند مطال نے کہا اسی مقام پر آؤ، صفا کو اپنی نگاہوں سے دیکھو، مروا کو اپنی نگاہوں سے دیکھو، اسی ماں کی طرح ہربلا کرو، آؤ صفا سے چلو مروا تک جاؤ، مروا سے چلو صفا تک آؤ، تمہیں اس ماں کی قربانی پتا چلے گی کہ آج اس دور میں تمہارے لیے عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، حجت خدا کے لیے اس ماں نے یہ کام کیسے کیا ہوگا. نہیں ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا نہیں. سکھایا خدا بندہ متعال نے کہ کیسے شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے. اسی سے جناب زینب سلام اللہ علیہ الہام لے کے مجھے اور آپ کو سکھا دی کیسے فرشادہ پر آیا جائے. کیوں بتایا معصومین کے غمزدہ چہرہ ہو؟ کیوں کہا کہ تمہارا دل ایسا ہو کہ جس کی عکاسی تمہارے چہرے پر ہو رہی ہو؟ اگر میں اور آپ کسی بازار سے گزرے نا، اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیمینار کر لیتے، آپ گفتگو کر لیتے ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کے موضوع کے اوپر، ان کی شجاعت کے اوپر کوئی اور کام کر لیتے، اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. جانتے ہیں کیا کیا نہ ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. جو جو اقدار آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ لے کر آ جائیے. اگر یہ مرکز اہل بیت کی طرف سے نہ دیا جاتا تو آج کربلا تو کیا نہ بدر ذہن میں رہتی، نہ احد ذہن میں رہتی، نہ خیبر ذہن میں رہتی، نہ خندق ذہن میں رہتی. آج اقدار اسلامی آپ کے اور میرے ذہن سے محو ہو چکے ہوتے. یہ تو ایسا نقش بنا دیا ہے اہل بیت اطہار نے کہ اب میں اور آپ نہیں، دیگر مکاتب بھی عاشورہ کی وجہ سے اپنے اپنے مکتب پر باقی ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول کا نام لے رہے ہیں. یہ عاشورہ کی کرامات ہیں، یہ عاشورہ کی کرامات ہیں. کیا کیا جناب زینب نے؟ مثال دے دوں، آپ کسی بازار سے گزرے، مسکراتے ہوئے گزرے، کوئی آپ کو روک کر پوچھے گا کیا کر رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو، کس لیے مسکرا رہے ہو؟ کوئی نہیں پوچھے گا نا. اسی بازار سے آپ روتے ہوئے گزرے، جب اسی بازار سے آپ روتے ہوئے گزریں گے تو 10 لوگ روک کر پوچھیں گے کیا ہوا، کیا چیز بچھڑ گئی، کیا چیز گم ہو گئی، کیوں اتنے رنجیدہ ہو؟ اب آپ کو پتہ چلا سوگواری کا اثر کیا ہے. اس سوگ کے اندر کون سا رمز پوشیدہ ہے آپ کو سمجھ میں آیا؟ لاکھ گرمی ہو، لاکھ موسم تبدیل ہو، آپ کا فرش ازا پرانا، سیاہ لباس پہننا، اس میں یہ رموز پوشیدہ ہے کہ دوسرا دیکھ کر خود بخود پوچھے کیا ہوا. جب وہ پوچھے کیا ہوا تو میں اور آپ بتائیں کہ کیا ہوا. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جو ہمارے علماء نے بر صغیر میں آیت اللہ غفران معاف نے جو یہ جلوس ازا کا سلسلہ شروع کیا ہے نا، جو میں اور آپ شاہراہوں پر نکل کر کبھی علم لے کر، کبھی تازیہ لے کر، کبھی تابوت لے کر، کبھی گہوارہ لے کر جو آتے ہیں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کربلا کی تفہیم کے لیے، کربلا کے پیغام کے لیے، جس طرح خبرنامے میں وہ افراد جو گونگے ہوں، جو بہرے ہوں، جو سننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، جو سننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، بولنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے سائن لینگویج میں سمجھایا جاتا ہے نا عالم کے حالات کیا ہیں، دنیا کے حالات کیا ہیں. یہ جلوس عذاب وہی کام کرتا ہے جس طرح گونگے اور بہروں کو سنانے کے لیے اشاروں کے زبان استعمال کی جاتی ہے نا، ویسے ہی بعض لوگ جنہوں نے حسین کا ذکر سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، جنہوں نے چاہا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نام نہ لیا جائے، ہم تابوت لے کر نکلتے ہیں، ہم علم لے کر نکلتے ہیں کہ تم ہماری بات کو نہیں سنو گے، تم دیکھو گے تو تمہارے بچے تو سوال کریں گے کس مظلوم کا تابوت ہے، یہ کس کا گہوارہ ہے. سائن لینگویج ہے یہ جلوس ازا. یہ شبیہ جو آپ ایسے ہی نہیں اگرائج کر دی، ان کے پیچھے بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے، ان کے پیچھے بڑی حکمت پوشیدہ ہے. جو دیکھے گا کس کا گہوارہ ہے. حسین ابن علی کے بچہ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ بچہ شہید کر دیا گیا تھا. کیا سن تھا؟ 6 مہینے کا. میں بیرون ملک مجالس پڑھنے گیا، مجھ سے امیگریشن پر پوچھا کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، کوئی ہارڈ کاپی ہے؟ میں کہنے چلا نہیں ہے، میرے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس میں آپ کو دستاویز دے دوں، ہم نے دینا ہی نہیں تھا مجھے، کیا پھر آپ پڑھیں گے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے میں نے حضرت علی اصغر کے مصائب سنائے، یقین جانیے مسلمان نہیں تھا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ذکر علی اصغر کے اندر یہ تاثیر تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، معاشرہ زندہ رہے گا حرارت حسینیہ کی وجہ سے، یہ عاشورہ نے فقط اسلامی اقدار کو نہیں آگا، انسانی اقدار کو بھی بچایا ہے۔ آج جو سب سے زیادہ میرے اور آپ کے دل میں درد اٹھ رہا ہے نا اہل فلسطین کے لیے، جو ان کے بچوں کو خاک اور خون میں گلتا ہم دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ نرمی جو دل میں آئی ہے نا، یہ نرمی حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ اگر کسی کا دل نرم نہیں ہو پا رہا تو شب عاشور تسبیح لے کر بیٹھے، 100 مرتبہ استغفار کرے کہ پروردگار میں حسینی ہوں، میرے دل میں نرمی کیوں نہیں ہے، میرا دل نرم کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ امام حسین نے صرف اسلام کو نہیں بچایا تھا، تمام اقدار کو، تمام اقدار کو سید شہدا نے بچایا، اپنا گھر قربان کر دیا۔ بس آج کی شب میں اور آپ اس گھرانے کی طرف توجہ رکھیں، اگر آپ ایک فہرست تیار کریں گے نا آغا، کبھی فرصت ملے تو بیٹھیے گا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا راہ خدا میں قربان کیا، میں مطمئن ہوں، جیسے فضائل کے لیے کہا جاتا ہے نا، مطمئن ہوں میں، جیسے فضائل امیر المومنین کے لیے آپ نہیں سنتے حدیث، درخت قلم بن جائیں، پتے برق بن جائیں، جنہوں نے کاتب بن جائیں، فضائل تحریر نہیں ہوں گے، امام حسین کی مصیبت بھی ایسی ہی ہے، آپ لکھنے بیٹھیے کیا کیا امام حسین نے قربان کیا، شب و روز تمام ہو جائیں گے، وہ فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ ایک جملہ آسان کر دوں، امام حسین علیہ السلام نے کیا بچایا؟ جواب یہ ہے، امام حسین نے کچھ نہیں بچایا، کچھ نہیں بچایا امام حسین نے، سب راہ دین میں قربان کر دیا۔ بڑے سے بڑا جذبہ رکھنے والا انسان بھی آئے نا اللہ کی راہ میں کچھ قربانی کا سوچے، مال قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، جان دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، اور ایمان کا حوصلہ ہوا اولاد کو بھی شاید اس راہ میں بھیج دے۔ جانتے ہیں اہل بیت نے کیا قربانی دی ہے؟ جب بات گھر کی خواتین کی چادر پر آ جائے، کتنے دیندار ہیں آپ، یہ اہل بیت اطہار نے کام کیا، اگر یہ کام نہ ہوتا تو آج آثار اسلامیہ نہ ہوتے۔ بس کیا کیا لے کے چلے حسین قربان کرنے، نماز شب کی دعاؤں کا ثمر علی اکبر کو لے کر چلے، بہت عشق تھا امام حسین کو رسول اللہ سے، بہت محبت تھی رسول اللہ سے، رسول کی رحلت کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو ہو بہو تیرے رسول سے مشابہ ہو، دعا امام حسین، خدا نے بیٹا عطا کیا، رفتہ رفتہ جناب علی اکبر سن بلوغ کی طرف آئے۔
مدینے والے علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اتنی مشابہت تھی۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو لے کر کربلا پہنچے، کربلا میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو جو شہید آ کر امام کی خدمت میں اجازت چاہتا تھا نا، ان میں سے خصوصاً چند ایک شہدا ایسے تھے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے بہت دیر سے اجازت دی ہے۔ حضرت قاسم کے مصائب میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے نا، کہ حضرت قاسم کبھی آتے ہیں چچا کے پاس ہاتھ چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو حمائل کرتے ہیں، کبھی التجا کرتے ہیں، امام حسین نے حضرت قاسم کو آسانی سے اجازت نہیں دی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو آسانی سے اجازت نہیں دی، امام حسین علیہ السلام نے جون کو آسانی سے اجازت نہیں دی، جون غلام تھے حضرت ابو ذر کے، امام حسین کے پاس تھے، امام نے ان کو آسانی سے اجازت دی، جون تم نے سہروز کی بھوک و پیاس کو برداشت کر لیا، تمہاری طرف سے یہ قربانی کافی ہے، کہاں جاؤ گے میدان کرزل؟ جون نے خود امام کے پاس آ کر کہا کہ مولا اس لیے نہیں بھیج رہے کہ میں سیافام ہوں، میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی؟ اب امام حسین نے کہا اللہ اکبر، جون ہمارے نانا نے ان امتیازات کو ختم کیا ہے. امام نے اجازت جب دی، امام سجاد فرماتے ہیں کہ شام غریبہ میں امام نے دعا بھی دی جون کو کہ اے جون تیرا بدن معطر ہو، تیرے بدن نورانی ہو. امام سجاد فرماتے ہیں شام غریبہ میں جب سب کے لاشے پڑے ہوئے تھے نا، جون کا لاشا چمک بھی رہا تھا، مہک بھی رہا تھا، آسانی سے جات نہیں جی جون کو. لیکن جانتے ہیں علی اکبر علیہ السلام، آپ نے مرثیہ بھی سنا ہوگا، خدا بند متعال اشرف عباس صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی، سن رکھا ہے نا. حضرت علی اکبر کے لیے مقتل میں ہے کہ جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے، اذن چاہا فاذن لہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ توقف نہیں کیا. یہ فا بتا رہا ہے کہ امام حسین نے جیسے ہی علی اکبر نے اجازت چاہی، امام حسین نے ان کو اذن دیا ہے. اس رہنما کا نام حسین ہے آغا. حوصلہ چاہیے، حوصلہ چاہیے. کہا علی اکبر جاؤ، جا کر خیمے میں بیویوں سے رخصت ہو لو. اگر اپنے الفاظ میں کہوں، جاؤ جا کر زینب سے رخصت ہو لو، جاؤ جا کر بہنوں سے رخصت ہو لو. آغا اشتہاردی بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں جناب علی اکبر کی والدہ تھی، حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اقام نامی سواری پر سوار ہوئے، خیمے میں سواری کے ساتھ وارد ہوئے. خیموں کا منظر ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیے، چاروں طرف اصحاب کی خیمے تھے جو اب خالی ہو چکے ہیں، جناب زینب کا خیمہ، بیویوں کا خیمہ، امام حسین کا خیمہ، حضرت قاسم کا خیمہ، جناب عباس کا بالکل ابتدا میں خیمہ. حضرت علی اکبر خیموں میں وہ جگہ بھی تھی جہاں پر سواریوں کو باندھا جاتا تھا، وہاں تک اپنی سواری پر گئے. اصحاب تو شہید ہو چکے، انصار تو شہید ہو چکے ہیں. جب اس مقام تک پہنچے اور کوئی نہیں ہے خیموں میں، تو بیویاں اپنے اپنے خیموں سے نکل کر سواری کے پاس آئیں. کبھی بہنوں نے آ کر بھائی کا ہاتھ چوما، کبھی پھوپھیوں نے آ کر علی اکبر کے ابا کو بوسے دیے. علی اکبر نے جب دیکھا کہ دو بیویوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے علی اکبر کی والدہ آ رہی ہیں، حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے. اب جب گھوڑے سے اترے نا، ماں آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر علیہ السلام کے گردن میں حمائل کر دیے. علی اکبر نے ماں کی نگاہوں میں دیکھا، نہ جانے نگاہوں میں کیا پڑھا، ایک مرتبہ کہنے لگے، اماں کل روز قیامت جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دادی سے آپ کی ملاقات ہوگی. ماں نے گلے سے ہاتھ اٹھا لیے، کہا علی اکبر جاؤ، تمہیں راہ خدا میں ہم نے بھیجا ہے، جاؤ تم جاؤ اپنے آقا پر جا کر قربان ہو. علی اکبر علیہ السلام رخصت ہونا چاہتے تھے، بہنوں سے رخصت ہوئے، پھوپھیوں سے رخصت ہوئے، والدہ سے رخصت ہوئے، سب سے رخصت ہو کر باہر آنا چاہتے ہیں. کربلا کے مقتل میں ہے کہ دو رخصتیں بہت سخت ہیں، ایک آقا حسین کی رخصت، ایک میرے جناب علی اکبر کی رخصت. کہ علی اکبر کی سواری اب پہلے آ گئی، علی اکبر ابھی خیموں میں ہی تھے. علی اکبر کچھ دیر کے بعد باہر آئے، مگر خیمے کے پردہ اٹھا، ایک سیاہ چادر میں مستور ہاتھ علی اکبر کی ابا کے دامن کو تھامتا ہے، علی اکبر کو واپس اندر بلا لیا. چند مرتبہ آگا یہ ہوا، چند مرتبہ یہی ہوا، علی اکبر چند مرتبہ خیموں میں گئے، چند مرتبہ خیموں سے باہر آئے. جب باہر آئے تو باپ منتظر تھے، امام حسین منتظر تھے. آ کر بابا کے گلے لگے، بابا سے اذن چاہا، امام حسین نے خود اپنی نگاہوں کے سامنے علی اکبر کو سوار کیا. علی اکبر جب سوار ہوئے نا، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علی اکبر کو گلے لگایا تھا اور سوار کیا تھا، اب امام حسین علیہ السلام کسی شہید کے لاشے پر، امام حسین علیہ السلام نے کسی شہید کو بھیجتے ہوئے امام حسین نے یہ کام نہیں کیا. علی اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا، دونوں ہاتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند کیے، ہاتھ بلند کر کر کہنے لگے، پروردگارا اللہم اشہد ہاؤلائی القوم، اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، قد برز علیہم اشبہ الناس برسول اللہ، میں ان کی طرف اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھا، خلقا و منطقا و خلقا، جو خلقت میں بھی رسول سے مشابہ، جو خلق میں بھی رسول سے مشابہ، جو چال میں بھی رسول سے مشابہ، جو رفتار میں بھی رسول سے مشابہ، اور جس کا لہجہ بھی رسول سے مشابہ تھا. علی اکبر میدان کارزار کی طرف گئے, جہاد کرنا شروع کیا, بہترین جہاد کی ہے علی اکبر علیہ السلام نے, لیکن پلٹ کر آئے اور وہ فرمائش کی جو کسی شہید نے حسین ابن علی سے نہیں کی, حتیٰ کربلا میں موجود بچے بھی امام حسین سے پانی کا سوال نہیں کر رہے تھے, وہ عباس علمدار سے پانی طلب کر رہے تھے. امام حسین کے پاس آ کر علی اکبر نے کہا, بابا اگر دو گھونٹ پانی کے مل جاتے تو علی اکبر آپ کو جہاد کر کے دکھاتا کہ ہاشمی جہاد کیسا ہوتا ہے. آغا فاتح خیبر کے فرزند سے, جنت کی نہروں کے مالک سے, سلسبیل و کوثر کے سردار سے دو گھونٹ پانی کا سوال کڑیل جوان بیٹا کر رہا ہے. دو گھونٹ پانی کا سوال کڑیل جوان بیٹا کر رہا ہے. علی اکبر علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے میسر نہ تھا, کہا علی اکبر اپنا دہن ہمارے دہن کے نزدیک کرو. علی اکبر نے باپ کے دہن کے نزدیک اپنا دہن کیا, کہا اپنی زبان کو ہمارے دہن میں دے دو. اب جب دہن نے زبان کو دیا, یہ کہہ کر پیچھے ہٹے, بابا آپ مجھ سے زیادہ. علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ علی اکبر نے یہاں پر لقاء اللہ کی پیاس کو بیان کیا تھا, اور جب امام نے اپنی پیاس کا مشاہدہ کرایا نا, کہا بابا آپ تو لقاء اللہ کے لیے مجھ سے زیادہ تڑپ رہے ہیں. علی اکبر دوبارہ میدان کارزار میں گئے, پھر جہاد کرنا شروع کیا, پھر بہترین جہاد کیا, پھر کئیوں کو فنار کیا. ایک مرتبہ کسی شقی نے کہا, علی اکبر کا جہاد دیکھنے کے لیے مستورات خیمے سے باہر آئی ہیں. اب جو پلٹ کر دیکھا, پیچھے سے کسی شقی نے وار کیا, حسین ابن نمیر نیزہ لہراتے ہوئے آگے بڑھا, علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست کیا, برچی کی انی کو توڑ دیا, کوئی اور شقی آگے بڑھا, سر پر گرز کا وار کیا. اب جب سر پر وار لگانا, جناب علی اکبر سے گھوڑے پر سنبھلانا گیا, اپنے گھوڑے کی گردن میں دونوں ہاتھوں کو ڈال دیا, سر کو گھوڑے کی گردن سے بالکل مس کر دیا. اب علی اکبر کا لہو یا اس گھوڑے پر کوئی ضرب لگی, اس کا لہو اس گھوڑے کی آنکھوں میں گیا, سواری کی آنکھوں میں گیا. اب گھوڑے کو بھی کچھ سجائی نہیں دیتا. علی اکبر نے اپنی سواری سے کہا, مجھے خیموں کی طرف لے چل, میرے بابا کو زیادہ زحمت نہ ہو. وہ گھوڑا مقتل لکھتا ہے. اب علی اکبر کی سواری نے کیا کیا, ذهب الفرس الى عسكر العدا فقطعوه بسيوفهم اربا اربا. علی اکبر کی سواری علی اکبر کو اشقیا کے درمیان لے گئی. علی اکبر کا اشقیا کے درمیان میں آنا تھا, ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی, بدن کے ٹکڑے ہونے لگے, ایک مرتبہ گھوڑوں سے گننے لگے. صدا دیا, بتا علیک منی سلام. اے بابا اکبر کا آخری سلام, اے بابا اکبر کا آخری سلام. حسین ابن علی سرہ نے آئے, دیکھا فرزند کی حالت عجیب ہے. علماء کبار ہند بیان کرتے ہیں, علی اکبر ایڈیاں رگڑ رہے ہیں, سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, خاک پر ہاتھ مل رہے ہیں. ایک دفعہ آقا نے پہنچ کر سینے سے ہاتھ کو ہٹایا, برچی کے زخم کو ٹٹولا, برچی کی انی کو محسوس کیا, انی کو کھینچنا چاہا, کلیجہ الگ کرانے لگا. علی اکبر نے ہچکی لی, حسین کی دنیا تاریخ ہو گئی. امام حسین نے مرثیہ پڑھا, الف دنیا بعدک الفا, اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. خیموں کو رک کیا, اے بنی ہاشم کے جوانو آؤ, احملوا اخاکم, اپنے بھائی کو لے کر چلو. زینب وہ معظمہ ہے, جب اپنے بچوں کا لاشا آیا تھا نا, زینب نے گریہ نہ کیا, بڑے صبر و تحمل کے ساتھ تمام بیویوں کو سنبھالتی رہی. مگر جب اکبر کا لاشا آیا, لا کر وسط خیمہ میں رکھا گیا, کھڑے خط سے زینب لاشے اکبر پر گری, واقع ہائے میرا بھائی, ارے میرے بھائی کی آغوش جڑ گئی, وا غربت.
سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون ماتم حسین.